الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله
عليه وسلم.
عزیزان گرامی، اس سلسلے کی یہ ہماری چوتھی مجلس ہے جس موضوع کا ہم نے چھیڑا تھا اس کے مقدمات اتنے طولانی ہو گئے کہ ابھی ذیل مقدمہ آنے ہی کو ہے. جیسا کہ میں نے کل کے مجلس میں عرض کیا کہ فائل کا کریٹ کرنا یہی اہم کام ہوتا ہے، پھر فائلز کو لنک دینا یہ کوئی دشوار مرحلہ نہیں ہوتا. مجھے امید ہے کہ بافہم مجمع ہے اور حالات اور وقت کے تقاضے کو اچھی طرح سمجھتا ہے. مجھے زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ظاہر سی بات ہے میں وہی دے پاؤں گا جو میری قابلیت میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ آپ توقع بھی نہیں رکھیں گے. فلسفے میں ایک بہت پیارا جملہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی الشیء. پتہ نہیں یہاں عرب زبان بھی کچھ ہے یا عربی سے واقف لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں. جو چیز خود کسی کے پاس نہ ہو اس چیز کو وہ ادا نہیں کر سکتا. فاقد الشیء لا یعطی الشیء. مگر یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے. میں مختصر سا تجربہ، 12 سال میں نے تعلیم پائی ہے قوم المقدسہ میں، اور ان جو کچھ میں یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں یا کہیں بھی پیش کرتا ہوں ہمارے اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے جو محنت کی ہے وہی تو پروڈکٹ ہوتا ہے، وہی چیز باہر آئے گی. اور تقریباً 14 سال کا تجربہ ہے اور یہ عدد بھی بہت عمدہ اور اچھے عدد ہیں، 12 سال کی پڑھائی اور 14 سال کا تجربہ. اس تجربے میں میں نے ایک چیز کو محسوس کیا ہے، اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی سے سنا ہو یا آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہو یا نہیں کیا ہو. اور ہمارے برادر محترم سے میں عرض کرتا رہا ہوں کہ میں جب پہلی مجلس سے ہی میری طبیعت ناساز رہی ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے، اتنے بھی خراب نہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس پر زیادہ یہ کریں، تھوڑی سی ناساز ہوئی. اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجلس سے پہلے کیا مجلس کیسے پڑھی جائے، مگر جب بیٹھتا ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کچھ ہوا ہے. اور بہت سے ایسی باتیں میرے ذہن میں یہاں بیٹھنے کے بعد آتی ہیں. اب یہ میرا تجربہ ہے، اب پتہ نہیں آپ لوگ کسی اور سے بھی سنا ہوگا. یقیناً یہ ممبر رسول خود ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب تک یہاں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتی بات یہاں کیا ہوتا ہے. بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالی ہماری زبان میں اثر پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق دے کے جو بات کہی جا رہی ہے اور جو بات سنی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ، ماشاءاللہ آپ لوگ نام ان کا بارہا سنا ہے, بہت بڑے عارف اور بہت ہی اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے والوں میں سے تھے, جو باطن کو دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہم لوگ جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایک انسان کی شکل میں, اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک انسان کی شکل میں, اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, حقیقت ہماری کیا ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے. اس لیے کہ پردے اتنے ہیں پردے حجابات, اور وہ حقیقت کو حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتے پردے. لیکن بعض افراد اپنی پاکیزگی روح اور پاکیزگی نفس کی وجہ سے ان پردوں کو ہٹا دیتے ہیں. پردے جب ہٹ جاتے ہیں تو حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں. اس طرح ایک تاریخ میں بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ابو بصیر نامی ایک صحابی تھے مولا امام ششم علیہ الصلوۃ والسلام کے, جب حج کا ایک شور و غل تھا, اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, کافی شور تھا, تو انہوں نے امام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی, یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج, ماشاءاللہ کتنے حاجی ہیں, کیا شور و غل ہے. تو امام نے فرمایا ما اکثر الضجیج واقل الحجیج, کتنے چلانے والے ہیں مگر حاجی بہت کم ہیں. اے ابن رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں, کافی آوازیں آ رہے ہیں, کافی لوگ ہیں, چونکہ وہ خود نابینا تھے دیکھ نہیں پاتے تھے, آوازوں سے وہ محسوس کرتے کہ تعداد بہت ہے. تو امام نے کہا ابو بصیر آپ دیکھو, دو انگلیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھا اور کہا آپ دیکھو. ابو بصیر کیا دیکھتے ہیں, جانوروں کی شکل میں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں, کعبے کی چکر لگا رہے ہیں. صرف دو شخص ہیں اور ایک بچہ ہے جو انسانی شکل میں طواف کر رہے ہیں. یہ کیا ہے, وہ پردے جو ہماری آنکھوں کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں, امام کے اشاروں سے پردے ہٹ گئے, اب جو حقیقت ہے وہ نظر آئی. تو آیت اللہ بہجت ان لوگوں میں سے تھے جو حقیقت کو دیکھتے تھے. برعرض کیا ہم بڑے بزرگ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں, ہم لوگ پہچانتے نہیں ہیں, اور اتفاق سے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانواتے بھی نہیں ہیں. بہت سے ایسے گزرے ہیں غیبت کبریٰ کے زمانے میں جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہے, اور وہ کبھی نہیں بتاتے کہ ہم نے امام سے ملاقات کی. اس لیے امام ان سے ملتے ہی نہیں جو اتنی ظرفیت نہ رکھتے ہوں. ایک حدیث ہے کہتے ہیں غیبت کبریٰ کے زمانے میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملاقات کرتا ہوں تو جھوٹا ہے. حدیث ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملاقات کرتا ہوں تو جھوٹا ہے. اب یہ کیسے, اتنے علماء حضرات جو ملاقات کر چکے ہیں کس طرح جمع کریں, بات یہی پر ہے کہ جو ملاقات کرتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا, اگر کہتا ہے تو معلوم ہے کہ ملاقات نہیں کی اس نے. تو بعد میں ان کے شاگرد یا کوئی کسی نے دیکھ لیا ہو یا ان کی زندگی میں وہ لوگ کہتے ہیں میری زندگی میں یہ نہ کہنا, اور ان کے انتقال کے بعد یہ باتیں سامنے آتی ہیں. بہرحال آیت اللہ بہجت کے پاس ایک وفد گیا نوجوانوں کا, اور انہوں نے درخواست کی ان سے کہ ہمیں نصیحت کریں. آیت اللہ بہجت نے کہا آپ خود نصیحت ہیں, میری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ اپنے آپ پر جان کے دیکھیں تو خود نصیحت ہے. من عرف ربا من عرف نفسا فقد عرف ربا, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. بہت آسان بات ہے, خود آپ نصیحت ہیں, میری نصیحت کی نہیں کیا ضرورت ہے. مگر اصرار بڑا تو انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو آج کی میری اس تقریر کا, اس مجلس کا مقدمہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تم جانتے ہو اس پر عمل کرو, اور جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے میں تمہیں اس کا علم عطا کر دے گا. میں پھر دوہراؤں اس جملے کو, وہ فرماتے ہیں جو کچھ تم جانتے ہو اس پر عمل کرو, اللہ تعالیٰ اس تمہارے عمل کے ذریعے سے جو تم نہیں جانتے اس کا علم تمہیں دے دے گا. تو ساری مشکلات ہماری یہیں سے پتہ چلتی ہے کہ ہم نالج کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, بہت معلوم کرنا چاہتے ہیں, بے انتہا نالج کو جمع کرنا چاہتے. نہیں, نالج کو جمع کرنا کوئی کمال نہیں ہے, جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کریں نالج بڑھتی جائے خود بخود آئے. العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء, علم ایک نور ہے جس کے دل میں خدا چاہتا ڈال دیتا ہے. بہرحال ایک بہت وسیع موضوع ہے, میرے پاس ٹائم معمولاً ٹائم بہت کم ہوتا ہے کہ اس پہ تفصیل کے ساتھ نہیں جا سکتا, کہ آیت اللہ بہجت نے کیا فرمایا, جو کچھ تم جانتے اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے اس کا علم اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. سیرت نبوی, اگر ہم کہتے ہیں سیرت نبوی یا سیرت النبی یا سیرت پیغمبر, اس حدیث سے یوں سمجھ آتا ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. یعنی ہم میں کا پہلا بھی محمد ہے, بیچ کا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, سب کے سب محمد ہے. یعنی ہمارے اعتقاد, شیعہ اعتقاد کی بنا پر جو امام ششم فرمائیں گے وہی امام پنجم کہیں گے, جو امام پنجم کہیں گے وہی امام ہفتم, جو امام ہفتم کہیں گے وہی امام اول, کوئی فرق نہیں پایا جاتا. یعنی اگر کہیں سیرت نبی تو سیرت علی بھی ہے, اگر کہیں سیرت علی سیرت نبی بھی ہے, فرق نہیں ہے. جہاں کہیں سے بھی مثال لیں, زمانے کا فرق ہوتا ہے, تقاضے کا فرق ہوتا ہے, وقت کا فرق ہوتا ہے, لوگوں کا فرق ہوتا ہے, مزاج کا فرق ہوتا ہے, مگر امامت کا یا نبوت کا فرق نہیں ہوتا.
بے شک
وہی امام ہے, وہی نبی ہے, ایک ہی چیز ہے, مگر ضرورتیں جب بدلتی ہیں, زمانہ جب بدلتا ہے, تو ضرورتوں کے حساب سے نبوت امامت اپنا کام انجام دیتی ہے. میں اس مقدمے کو اس لیے عرض کیا کہ آپ ایکسپیکٹیشن یہ نہ رکھیں کہ میں ایک فلسفی بیان کروں گا, بڑی بڑی باتوں کو بیان کروں. سیرت نبی ہے جو کتاب معاملہ نہیں ملتی, یا آپ نے سنا نہیں ہوگا, نئی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں, آپ کبھی نئی چیز کے چکر میں مت جائیے, کبھی بھی نئی چیز کے چکر میں مت جائیے. میں بہت ہی فرانک آدمی ہوں, بہت ہی سیدھا سادہ ہوں, بالکل زمینی آدمی, خاکی آدمی, خاکی باتیں کریں گے, زمینی باتیں کریں گے. جب آسمان میں جائیں گے انشاءاللہ آسمانی باتیں, انشاءاللہ جب تک زمین پر ہے زمینی باتیں کریں, اپلیکیبل ہو. بہت چھوٹی باتیں ہیں, مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ پتا نہیں ممبر رسول سے میں کیا باتیں عرض کر رہا ہوں. جتنا ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, بہت بڑا فلسفے کا انتظار نہ کریں. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, بہت پہلے کی بات, 10-15 سال پہلے, بنگلور میں. انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک فرزند کا تولد ہوا ہے, آپ نام دیں مجھے. میں نے ایک نام دیا, انہوں نے کہا نہیں یہ ہے. دوسرا نام دیا, انہوں نے کہا یہ ہے. تیسرا نام دیا ہے. میرے ذہن میں جتنے نام نکل رہے تھے میں دیتا جا رہا ہوں کہ نہیں یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, نیا نام چاہیے. ڈکشنری کھولی میں نے, کئی نام وہاں سے بتائے, کہا نہیں اور نیا نام چاہیے. اور اتفاق سے میرے ذہن میں بات آ گئی مزاق میں, نے کہا ابلیس رکھ لیجیے, نیا نام ہے, کسی نے نہیں رکھا. پھر کبھی میرے پاس تو آئے نہیں. ہم لوگ نئے نام کی چکر میں پتا نہیں کیسے کیسے نام ڈھونڈتے ہیں.
سبحان اللہ,
یہ نئی کی چکر میں ہم لوگ کہاں کہاں چلے آتے ہیں. بھیا روایتیں ہیں, حدیثیں ہیں کہ نام رکھو تو اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک نام چن لو. اور یہاں تک تاکید ہے کہ اگر تمہارے یہاں پانچ فرزند ہو, ماشاءاللہ آج کل تو پانچ فرزند بہت زیادہ نظر آتے ہیں, پانچ فرزند ہو, پانچ بچے ہو, تو ایک کا نام ضرور محمد ہو. یہ تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنا واسطہ جو ہے اہل بیت سے جڑا رکھیں, الگ نہ ہو اپنے آپ کو. زمانہ گزر جانے سے یا نئی چیزیں آنے سے وہ پرانی چیزیں پرانی نہیں ہوتی. اہل بیت کبھی پرانے نہیں ہوتے, قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا, اسلام کبھی پرانا نہیں ہوتا. لبنان میں بہت پہلے ایک صاحب نے کتاب لکھا تھا, التجدید فی الاسلام, اسلام میں تجدید نظر کی ضرورت ہے. بھائی ایروپلین اس وقت تھی نہیں, آج ایروپلین, کمپیوٹر تھا نہیں, کمپیوٹر آ گیا, بہت سی نئی چیزیں آ گئی ہیں. بس اسلام میں تھوڑا سا ریشفل کرنی چاہیے, تھوڑا سا ریفارمیشن چاہیے اسلام میں. جواب میں ایک عالم دین نے کتاب میں لکھا, عنوان قرار دیا, التجدید فی المسلمین لا فی الاسلام, تجدید نظر مسلمانوں میں ہونا چاہیے اسلام میں نہیں. تو مسلمانوں کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو بدلنا چاہیے, اسلام کو نہیں بدلنا چاہیے. بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے, چلے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے. سیرت نبوی بڑی باتوں کو نہیں, وہ چیزیں جو آپ کتابوں میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی, نہیں وہ چیزیں جو بڑے بڑے فلاسفر علماء مراجع بیان کریں گے, نہیں, کیونکہ میری بس کی بات نہیں ہے, میں چھوٹا آدمی ہوں, بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے. سب سے پہلی سیرت میں پیغمبر اسلام کی آپ لوگ سب جانتے ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں عرض کرنے جا رہا, وہی باتیں جو آپ سب جانتے ہیں اسی کو میں ایک انداز سے پیش کرنے جاؤں گا, اور سب مل کے کوشش کریں اس پر عمل کریں, انشاءاللہ ہم لوگ فالو کریں. بہت ہی دو لقب مشہور ہیں ان کے, کب؟ اعلان رسالت سے پہلے, اعلان رسالت سے پہلے نہیں. انا کنت نبیا ولا آدم بین الماء والطین, میں نبی اس وقت بھی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان جوج رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. بہرحال ہمارے اعتقاد کے مطابق اعلان رسالت سے پہلے دو صفت، دو سیرت پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور تھی. آپ بتائیں گے، ایک صادق، دوسرے امین. چلے بس اسی پر آج گفتگو کر، سب جانتے ہیں، اب نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہی بات جو سب جانتے ہیں. ذرا سا کھولیں اس چیز کو، صادق کے معنی کیا ہے؟ سچا، ٹروتھفل. امین کے معنی کیا ہے؟ امانت دار، جو خیانت نہیں کرتا، ٹرسٹ وردی. ٹھیک، اب دیکھیں یہی دو صفت، یہی دو صفت پیغمبر اسلام کی اتنی مشہور ہو گئی اس عرب میں، جزیرۃ العرب میں، کہ جب پیغمبر نے پہلی دفعہ اپنی نبوت کا اعلان کیا، بتایا، تو ان دو صفت کا سہارا لیا. اتنے بڑے ٹاسک کے لیے، دیکھیں جب بھی آپ کے ٹاسک بڑا ہوتا ہے آپ بڑی چیز کا سہارا لیتے ہیں، چھوٹی چیزوں کا سہارا نہیں لیتے. جتنا ٹاسک آپ کا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. تو پیغمبر پوری نبوت، پوری رسالت کے اعلان کے لیے، رسالت و نبوت ایک ایسی چیز ہے، خداوند متعال ہمیں پیدا کیا، نہیں کہا کہ میں تم پر احسان جتا رہا ہوں کہ تمہیں پیدا کیا، نہیں، اپنے آپ کو مبارک کیا. پیغمبر اسلام، خداوند متعال نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ میں فخر کرتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، مگر احسان نہیں جتایا کہ انسان میں نے تمہیں پیدا کیا، میں احسان جتا رہا ہوں، نہیں. اتنی نعمتیں دی، زمین، آسمان، دریا، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ ہمارے لیے، انسان کے لیے پیدا کیا، دے دیا مفت میں، بغیر کچھ کیے اللہ نے بے انتہا نعمتیں دے دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں کو تم گننا، شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی نعمتیں لیں، بڑی بڑی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، آیت اللہ ہمارے محسن تراتی صاحب ہیں، بہت پیاری پیاری مثال، مشہور ہے مثال دینے میں. مثال دیتے ہیں کہ سب سے بدن میں سب سے سخت چیز ہمارا ایڑی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. بہت ہی نازک چیز ہماری جو آنکھ ہوتی ہے، بہت نازک، ذرا سی دھول چلی گئی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جلن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو آنکھ آپ کی جام نہیں ہوتی، مگر ایڑی جام ہو جاتی، نم ہو جاتی ہے، آنکھ آپ کی جام نہیں ہوتی. اگر الٹا ہوتا تو آپ کی زندگی دوبارہ ہو جاتی. کہ یہی کم نعمت ہے، آنکھ کے اندر اللہ نے جو سلائیوا رکھا ہے، جو سالٹ رکھا ہے، وہ آنکھ کو ہمیشہ ایکٹیو بنا دیتی ہے، ایکٹیو رکھتی ہے. اور آنکھ کی حفاظت کے کتنے گارڈز، آئی لیشز، اوپر سے چلے بال ہیں، اگر پانی یا پسینہ ہو تو بال اس کو روک لیں گے، پھر پیشانی کے بل جو اس کو گرا دیں گے سائڈ سے، پھر اگر وہاں سے چوب کر سامنے آ گیا پسینہ تو پھر آپ کے آئی برو ہے، پھر وہاں سے بھی نکل گیا تو پھر آئی لاشز. تو ایک آنکھ کو بچانے کے لیے اتنے گارڈز رکھا اللہ نے، کیا کم نعمت ہے. ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا میری تھوڑا بیماری، آپ تھوڑا علاج کریں. تو انہوں نے بہت چھوٹی سی ہلکی سی گولی دے دی، بہت مفت دی تھی، ان کو یقین نہیں آیا. ہمارے یہاں معاملہ جب کوئی مفت میں ملتی ہے نا کوئی چیز، تو اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. مثلا بہت مشہور ہے، مچھلی کو پانی کے اندر پانی کی قدر نہیں معلوم ہوتی، جب پانی کے باہر نکلتی ہے مچھلی معلوم ہوتا ہے پانی کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. چونکہ نعمتیں اللہ نے مفت میں دے دی ہیں، بے انتہا، بہت ہی سستی، اویلیبل ہیں، بے انتہا نعمتیں ہیں، ہم لوگ اس کا شکر نہیں بجا لاتے، اس کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے. ہر ایک نعمت کو اللہ نے دیا مگر منت، احسان نہیں جتایا. جب نبی کو مبعوث کیا، لقد من اللہ، اللہ تم پر احسان جتا رہا ہے کہ میں نبی کو بھیج رہا ہوں. اس لیے کہ ساری نعمتیں انسان کے پاس ہوتی اور نبی نہ ہوتا تو توحش ہوتا، وحشی گری ہوتی، حیوانیت ہوتی، انسانیت نہ ہوتی. تو ساری نعمتوں کو انسان کے پاس جو ہے اس کی انسانیت کو محفوظ کرنے کا نام ہے نبی. تو اس لیے جب اللہ نے ساری نعمتوں کو دیا تو منت، احسان نہیں جتایا، تو جب نبی کو بھیجا کہا میں تم پر احسان کرتا ہوں کہ میں نبی کو بھیج رہا ہوں، تو نبی کا پاس لحاظ کرو، نبی کو مانو. اس لیے نہیں کہ نبی کو ماننے سے نبی کا کوئی فائدہ ہو یا خدا کا کوئی فائدہ ہو، نہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے.
اگر تم نبی کو مانو گے تو تمہاری زندگی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. تو کتنے احسان, کتنے کتنے احسان, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ہم لوگ ہیں جو غافل ہیں. اب یہ دو صفت, کیا صفت ہے؟ ایک سچائی, دوسرے امانت داری. ذرا سا کھول کے دیکھیں ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر معاشرہ سچا ہو جائے, اگر معاشرہ سچا ہو جائے, بہت سی بیماریاں جو سوسائٹی میں, فیملی میں, یا ملک میں, یا شہر میں جو ہوتی ہیں, وہ سب خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں, خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. سب سے شروع کریں اپنے آپ سے, کیا ہم اپنے آپ سے سچے ہیں؟ رسالت الحقوق پڑھیے, رسالت الحقوق امام چہارم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. بیان کیا ہے کان کا حق کیا ہے, کان کی ذمہ داری کیا ہے, آن کا حق کیا ہے, آن کی ذمہ داری کیا ہے, دہن کا حق کیا ہے, منہ کی ذمہ داری کیا ہے, ہاتھ کا حق کیا ہے, ہاتھ کی ذمہ داری کیا ہے, مسجد کی ذمہ داری, مسجد کا حق, مؤذن کی ذمہ داری, مؤذن کا حق. ایک ایک بہت چھوٹے الفاظ, بڑے بڑے الفاظ بھی نہیں ہے, بڑا بڑی فلسفی نہیں ہے. ایک عام آدمی جو الٹریٹ ہے, تھوڑا سا پڑھنا جانتا ہو تو وہ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے, کوئی فلسفہ نہیں ہے. اتفاقاً انبیاء جتنے بھی آئے, بڑا فلسفہ بیان نہیں کیا کسی نے, جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی امام آئے, بہت سیدھے سادے پیغام کو سیدھے سادے الفاظ میں سنایا ہے, کیونکہ ان کو عوام سے سروکار تھا, عوام کو بتایا ہے. کوئی مغلق چیزیں جو ویکنس جس میں ہو, ایسے قرآن بھی اس میں ویکنس نہیں ہے. قرآن جو کہتا ہے نحن یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان بنا کے دیا ہے. قرآن کیا ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے. ایک تفسیر میں امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن بہت بلند تھا, لوح محفوظ میں تھا, کسی بشری طاقت نہیں تھی کہ وہ لوح محفوظ میں موجود قرآن کو پا سکے, بہت بلند تھا. قرآن کو نازل کیا گیا, نازل کے معنی کیا؟ اتارنا. یعنی اس کو مرتبے سے اتنا اتار دیا گیا, اتنا اتار دیا گیا کہ ہم اور آپ سمجھ سکیں. یہ ہم لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے کہ وہ معراج پر گئے. البتہ کئی معراج نقل کرتے ہیں, ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ گئے. کہتے ہیں معجزہ ہے کہ پیغمبر معراج پہ چلے گئے. ہمارے لیے ممکن ہے معجزہ ہو, بالکل معجزہ ہے ہمارے لیے. پیغمبر اسلام معراج پہ گئے, بڑے سفر پہ گئے, اس زمانے میں گئے جس زمانے میں ہواؤں کا انڈا انسان کے ذہن میں نہیں سما سکتی تھی. پیغمبر معراج پہ گئے, پیغمبر کے لیے معجزہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں, بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر, میں کہتا ہوں پیغمبر اسلام کا معراج پہ جانا معجزہ نہیں ہے. معراج سے, ان آسمان سے زمین پر آنا موجودہ ہے. اس لیے کہ پیغمبر تھے وہاں کے, اپنی جگہ پہ جانا وہ موجودہ نہیں ہے. وہ نوری مخلوق, آسمانی مخلوق, الہی مخلوق وہاں سے اتر کے اپنے سٹینڈرڈ کو گرایا اور ہم اور آپ کے سامنے گفتگو, ہم کلام ہو رہے ہیں. یہ پیغمبر کا موجودہ ہے, یہ سب سے بڑا موجودہ ہے. اور اس سے بڑھ کر موجودہ پیغمبر کے اگر ہندوستان میں آتے یا انگلینڈ میں آتے یوروپ میں آتے تو شاید وہ پیغمبر اتنا بڑا موجودہ نہ ہوتا. جزیرت العرب میں آئے, ایسی جگہ آئے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, ایسی جگہ آئے جہاں پر کسی کو قتل نہ کریں گے تو چین کی نیند نہیں سوتے تھے, ایسی جگہ آئے جنگ و جدال ان کی ذات بن چکی تھی. ایک شخص آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں, جو پیغمبر اسلام جنت کا تذکرہ کرتے ہیں, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, جنت کے ماحول کا تذکرہ کرتے ہیں, تو کہتا ہے یا رسول اللہ جنت میں جنگ لڑائی ہے؟ مینٹالٹی دیکھیے, جنت میں جنگ لڑائی ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں وہاں جنگ کی جگہ نہیں ہے, وہاں صلح کی جگہ ہے, پیس کی جگہ ہے, امنیت کی جگہ ہے, آرام کی جگہ ہے, ٹرانکولیٹی ہے, سکون ہے. تو کہتا ہے پھر جنت میں کوئی مزہ نہیں آتا. یہ عرب, اس جگہ پر پیغمبر کو اتارنا, مبعوث کرنا, یہ خود موجودہ ہے کہ ان کے درمیان پیغمبر رہے اور 40 سال برداشت کرے. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت سی کتابیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں, بہت سی کتابوں کو جلا دیا گیا ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں, بہت سی کتابیں, بغداد کی لائبریری جلی ہے, ایران میں کئی مرتبہ جب حملے ہوئے ہیں لائبریریاں جلی ہیں, اور ظلم ہوا ہے ہماری تاریخ پر. اور سیرت نبوی کے وہ 40 سال جو گزرے ہیں, ہم تک بہت سی باتیں نہیں پہنچی ہیں, اور جتنی پہنچی ہیں اگر غور کریں گے تو بہت ہے. मैंने अर्ज किया कि मसला ये है कि जो हमारे पास है हम उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं और मालूमात है, जो मालूमात है उसी को थोड़ा सा और एलाबोरेट कीजिए, बहुत कुछ है और क्या चाहिए। आयतुल्ला बहजत के पास, पता नहीं इस बुजुर्ग का क्यों नाम बार बार मेरी जबान पे आ रहा है, आयतुल्ला बहजत के पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं जरा जिंदगी से तंग आ चुका, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, मुझे एक अमल दीजिए, कोई तावीज दीजिए, कुछ इस तरह का एक कारनामा दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में सुधार ला सकूं। आयतुल्ला बहजत ने कहा अव्वल वक्त नमाज की पाबंदी कीजिए, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। दूर से आए तो मैं खुद जानता था, मैं इतनी दूर से आया हूँ और उनसे पूछ रहा हूँ कि मेरी जिंदगी के लिए कुछ तो एक अमल दीजिए, तो उसकी तवक्को ये थी कितना लंबा कुछ लिखेंगे, तावीज लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद इसके मसाइल हल हो जाएंगे। छुमंतर हम लोग मामला शॉर्टकट तलाश करते हैं, सीधे रास्ते पे चलना हमारे लिए शायद दुश्वार होता है, शॉर्टकट तलाश करते हैं। अलबत्ता ये बात हम आपके जहनों में रहे, हमारे जहनों में रहे कि किताब मुस्तकिल लिखी गई है, मोहजुद दावत, शेख ताउस ने, सैयद इब्ने ताउस ने किताब लिखी है मोहजुद दावत, जिसमें तावीज है, जिसमें वो आमाल है, इसमें कोई शक नहीं है, उसका बहुत असर है। मैं एक छोटी मिसाल भी देता हूं ताकि बात जरा वाजे हो जाए कि शेख अंसारी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े मर्जा गुजरे हैं, शेख अंसारी मर्जा अलल इतलाक थे, आलम थे, 150 साल या 200 साल के करीब उनके बाद किसी में हिम्मत न थी कि वो कहे कि मैं मुज्तहिद हूं, सब कहते शेख अंसारी की तकलीद करो, इतने बड़े। आज भी कोई भी मुज्तहिद शेख अंसारी के बाद, जो भी मुज्तहिद होता है उनकी किताब पढ़ के मुज्तहिद होता है, उसके बिना मुज्तहिद होना मुश्किल है, नहीं हो सकता, इतने बड़े मुज्तहिद। दर्स हो रहा था उनका, एक तालिब इल्म शरीक था वहां पर, आता था रोजाना, हर दिन वो लेट पहुंचता था क्लास में। एक दिन बुलाया उसको, कहा लेट आने का सबब क्या है, क्लास में आपको पहले आना चाहिए। वो कहता एक नदी बीच में है, हमारा जब जब जहां मैं रहता हूं उसके बीच में एक दिजला है, जो बगदाद के पास एक दिजला है, नदी है, वहां से मैं गुजर के आता हूं, थोड़ा सा देर हो जाती है। उसने अच्छा कोई बात नहीं, कागज उठाया और कुछ लिख के उसके क्या इसको रख ले, कल से जब पांव पानी पे रखेगा इंशाल्लाह आ जाएगा। और उस कागज को उसने रख लिया, बहुत तवज्जो चाहता है जाहिर मोहतरम, कागज को रख लिया और दूसरे दिन पानी पे खत्म रखा और वो आराम से चल रहा था, पानी पे चल के पहुंच गया, वक्त पे दर्स हुआ। कई दिन इस तरह गुजरे, एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अब चले देखें खोलें क्या लिखा है, यही काम हम लोग बहुत खराब करते हैं, खोल के देखें क्या लिखा है, खोल के देखा तो उसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत छोटी चीज है ना, नऊज़ुबिल्लाह, बहुत छोटी चीज है ना, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। जैसे उसके दिल में ये बात आई, उसके ख्याल में ये बात आई, उसके जहन में ये बात आई, अब दूसरे दिन पांव रख रहा है नहीं, तासीर खत्म हो गई, सीधे पहुंचा, माजरत के साथ उसने कहा ये शेख अंसारी ने कहा कि जब तक तुम्हारी रूह उस पर एतिकाद न रखती हो उसका असर नहीं होगा, कुरान वही कुरान है, कुरान वही कुरान है, सबके हाथों में वही कुरान है, एक आरिफ के हाथ में जब कुरान जाता है तो जब कुरान पढ़ता है तो लरज जाता है, एक इमाम के पास जब कुरान जाता है तो कुरान पढ़ते पढ़ते बेखुद हो जाते हैं, एक बड़े बुजुर्ग शख्सियत के पास जब कुरान जाता है उसकी तासीर होती है, पैगंबर इस्लाम जब कुरान की तिलावत करते हैं तो लोगों के दिलों में ईमान बढ़ जाता है। तो कुरान एक ही कुरान है, मगर जिस तरह हम उसको लेंगे उस तरीके से उसकी तासीर होगी। एक बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है, जिस जमाने में हम लोग हैं, इमाम हमारा पर्दे गैब में है, अगर कोई इमाम कुरान को पढ़े या कोई मासूम कुरान को पढ़े तो उसकी तासीर इतनी होती है। मैं फिर एक मिसाल का सहारा लेता हूं, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूं, मिसाल का सहारा लेके आगे बढ़ूंगा कि यही शेख अंसारी के सिलसिले में लिखा है कि एक शागिर्द था जो बहुत कुनज़ैन था, बहुत कुनज़ैन, समझता नहीं था, गिड़गिड़ाता रोता, वो खुदा से दुआ मांगता मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। तो सब जानते थे कि ये शागिर्द जो है वो अच्छी तरह नहीं समझ रहा है। एक दफा क्या हुआ कि वो सवाल करने लगा क्लास में, और क्लासमेट सब समझते हैं कि ये सवाल उसके बस की बात नहीं थी, और फिर सवाल जवाब पर फिर सवाल फिर एतराज, अच्छी गुमगू हो गई, गुफ्तगु हो गई बहुत देर तक, काफी उस्ताद पर जो है वो बरस पड़े, काफी सवाल जवाब होते रहे, एतराज تو سب نے احساس کیا کہ ایکسٹراآرڈینری کچھ ہوا ہے مگر کسی کو خبر نہیں. وہ خود کہتا ہے کہ ایک مرتبہ, وہ خود شاگرد کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا, شیخ انصاری اندر داخل ہوتے ہیں, ابا اپنے سر پہ رکھے ہوئے سامنے سے گزرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں کا نام لے کر اے شخص جس نے تیرے خواب میں جس امام نے تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونکا ہے, اسی امام نے مجھے پورا سورہ ہم پڑھ کے پھونکا ہے, خبردار اگر کچھ مل گیا تو استاد سے اس طرح گفتگو نہ کرنا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جس امام نے بسم اللہ الرحمن تیرے خواب میں تجھے پڑھ کے پھونکا ہے, اسی امام نے پورا سورہ پڑھ کے پھونکا ہے, خبردار ہے کچھ مل گیا تو بہت اونچا اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے لمٹ میں رہنا. کیوں کہہ رہا ہوں میں, اگر امام صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دے تو کیا ہوگا, کنزین شاگرد سب سے چالاک شاگرد بن جائے گا, اگر پورا حمد پڑھیں گے تو شیخ انصاری بن جائیں گے. اب ہم لوگ کیوں نہیں چلائیں کہ ہمارا امام پردے غیب میں ہے, کتنا بڑا لاس ہے ہمارا, یعنی ہمارا امام نہیں ہے جو ہم پر سورہ پڑھے اور ہم لوگ شیخ انصاری بن جائیں, کتنا بڑا لاس ہے کہ ہم لوگ جو غیبت کے زمانے میں ہیں بہت محروم ہیں, گڑ گڑانا چاہیے. اس لیے دعا نطبہ, نطبہ کے معنی کیا ہے, رونا گڑ گڑانا, ہم لوگ گڑ گڑاتے ہیں معاملہ, ہم لوگ امام کو جو بلاتے ہیں بلانے کا طریقہ بھی نہیں ہے. بہت افسوس ہے کہ میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں, ہم لوگ طریقہ نہیں جانتے, بڑی بڑی باتوں کے پیچھے جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ کس طرح بلاتے ہیں, معمولا بعض مساجد میں یہ ہے نماز کے, نماز کے بعد وہ کہتے ہیں یا صاحب الزمان ابن الحسن العسکری اجل علی ظهورک, اس طرح پڑھتے ہیں بلاتے ہیں امام کو. کیا اس طرح بلاتے ہیں, یا صاحب الزمان ابن الحسن العسکری اجل علی ظهورک, تین مرتبہ کہا اس کے بعد سلام پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. میں ایک سوال پوچھوں گا, اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تو کس طرح آپ ہیلپ کے لیے بلاؤ گے, اس طرح کہ اے لوگو میرے گھر میں آگ لگ رہی ہے میری مدد کے لیے پہنچو, اس طرح بلاتے ہیں, چلائیں گے چیخیں گے باہر آ جائیں گے, جو ممکن ہو سکتا آپ خود نہیں سمجھ پائیں گے کیا کر رہے ہیں. اگر امام کو ہم نے اس طرح بلایا ہوتا, اگر امام کو ہم نے اس طرح بلایا ہوتا تو شاید امام پہنچ جاتے ہماری مدد کے لیے. تو کھوٹ کہاں ہے, مشکل کہاں ہے, ہماری طرف سے. اسی لیے ایک فرماتے ہیں الغیبت غیبتہ مننا, غیبت ہماری وجہ سے ہے, ہم چاہیں تو امام کو بلا سکتے ہیں, امام ظہور فرما سکتے ہیں, تو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس لیے کہ اللہ نے ایک ایک نبی کو بھیجا ہم نے قتل کر دیا, ایک ایک امام کو بھیجا ہم نے برا سلوک کیا, تو اللہ نے کہا تم ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے کو اس طرح برتاؤ کر رہے ان کے ساتھ, تو ہم نے کہا ہم روک لیتے ہیں. جب تمہاری عقل میچور ہو جائے, تم اتنا رشد یافتہ ہو جاؤ عقلی اعتبار سے کہ امام اور ہادی کے میرے نمائندے کے وجود کو برداشت کر سکو, تب ہم امام کو بھیجیں گے. بس امام اس وقت تک ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک کہ ہم اپنے اعمال سے اتنا اپنے آپ کو اپگریڈ کر لیں کہ امام کے وجود کو تحمل کر سکے, برداشت کر سکے. بس یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے, تو کس طرح بلانا یہ ہمارے ہاتھوں میں. تو عزیزان محترم, یہ جو سیرت نبوی کی گفتگو ہو رہی ہے, بڑی بڑی باتوں کی طرف مت جائیے, وہی چھوٹی باتیں جو ہم جانتے ہیں اس پر ذرا کھول کے بحث کریں کہ کیا ہے ہمارا سٹیٹس, کیا ہے بزنس میں, تجارت میں. دو اہم رکن جو ہوتے ہیں, مجھ سے آپ لوگ جو تاجر حضرات ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں, دو اہم رکن جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, صداقت اور امانت داری. اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو کوئی انسان تجارت نہیں کر سکتا. پتہ صرف تجارت سے مخصوص نہیں ہے, ہر چیز میں دو اہم رکن ہوتے ہیں, وہ یہ صداقت اور امانت داری. اگر انسان امین ہے تو آپ کے کسٹمرز بڑھتے جائیں گے آپ پر اعتماد. آج دنیا میں بزنس میں وہ ہوتا ہے جب تک آپ پر بھروسہ نہ ہو آپ سے ڈیلنگ نہیں ہوتی, جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ بھروسے پر ہوتی ہے. بھروسہ اس وقت آتا ہے جب آپ سچ بولتے ہیں, سچائی اور امانت داری دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بس یہی پیغمبر اسلام کی سیرت تھی کہ کہاں پر, میں نہیں کہہ رہا یورپ میں یا انڈیا میں یا اس طرح میچور جو متمدن علاقے ہیں وہاں پر نہیں, وہ پیگانزم, وہ جاہل عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور کرتے تھے, اور وہ عرب جو قتل و غارت کے بنا سوتے نہیں تھے, وہ عرب کے درمیان ان عربوں کے درمیان پیغمبر اسلام جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو چند ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اور دھیرے دھیرے 13 سال پیغمبر اسلام نے مکے میں ان کے ساتھ گزارا. طرح طرح کی مصیبتیں تو آئی ہیں. بہرحال ایک ایسی جگہ جس کو خود قرآن کہتا ہے بوادن غیر ذی زرع, ایسی جگہ جہاں کوئی اگنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. یہ اگنا جو دو طریقے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے زمین سے راشن کا اگنا یا پھول پود سبزی ترکاریاں یا پھل اگنا, ایک ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی مینٹالٹی, یہ سرسبز ہے یا نہیں ہے, یہ سرشار ہے یا نہیں ہے, یہ سمجھدار ہے یا نہیں ہے. دونوں جہت سے مکہ بوادن غیر ذی زرع, یہ بالکل غیر ذی زرع, وہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہوتا تھا. تو ان پیگانزم کے درمیان میں رہ کر پیغمبر اسلام نے دو صفت کو اتنا منوایا کہ لوگ آتے اور ہر طرح کی تہمت پیغمبر اسلام کے خلاف لگائی لوگوں نے اس زمانے میں. کبھی کہا جادوگر ہے, کبھی کا ساحر ہے, کبھی کا مجنون ہے, کبھی کا دیوانے ہے, سب کچھ کہا, مگر کبھی نہیں کہا یہ سچے نہیں ہے, کبھی نہیں کہا کہ یہ خیانت گار ہے نعوذ باللہ, نہیں, سب نے کہا یہ امانت دار ہے. یہاں تک کہ جب پیغمبر اسلام مکے سے ہجرت فرما رہے تھے لوگوں کی بے انتہا امانتیں تھیں. کن کی؟ میں نہیں کروں مسلمانوں کی, کیونکہ مسلمان ان کے ساتھ نکل رہے تھے. ان لوگوں کی جو مسلمان نہیں تھے ان کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھیں, اور پیغمبر اسلام نے ایسے امین کا انتخاب کیا کہ ان تمام امانتوں کو ان تک پہنچا دے. یہ سب چیزیں حسابات ہے یا کوٹ ہوتا ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, انسان ہر ایک کو ہر چیز سپورٹ نہیں کرتا. دیکھیں ایسے سفر کے لیے جا رہے ہیں, پتہ نہیں پیغمبر پھر واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, اس لیے کہ سرزمین سے تقریباً خدا کے حکم سے ایسا لگتا ہے کہ بھگائے گئے ہیں, یعنی لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا, جس کی وجہ سے خدا کہہ رہا ہے تمہارے لیے یہ سرزمین مناسب نہیں ہے, تم دوسری سرزمین میں جاؤ, دوسری جگہ جاؤ. ایسی جگہ پر پیغمبر اسلام نے امانتوں کو رد کیا, امانتوں کو واپس پلٹایا, امانتوں کو ان کے حوالے کیا. تو معلوم ہوا کہ وہ عرب جو پیغمبر کے مخالف تھے, پیغمبر کے اسلام کو تسلیم نہیں کیا تھا, وہ بھی مانتے تھے کہ پیغمبر سچا بھی ہے, پیغمبر امین بھی ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
نعرہ حیدری,
یا علی,
صلوات بر محمد و آل محمد,
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو عزیزان محترم, یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یہ دو صفت ایسی ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی اور تحول پیدا کرتی ہے. دھیرے دھیرے لوگ جمع ہو گئے پیغمبر کی گرد, اسی سچائی کو محور قرار دیتے ہوئے, اسی امانت داری کو محور قرار دیتے. دیکھیے نبی کے لیے بالخصوص سچا ہونا کیوں, اس لیے کہ جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہو کہ اللہ کا پیغام ہے, یہ نہ کہتا ہو کہ یہ اپنی طرف سے کچھ آیت کر کے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے, نہیں, یہ بول رہا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے. امانت دار کیوں, اس لیے کہ جس طریقے سے وہ اللہ سے ریسیو کرے گا اسی طریقے سے منوان, اس لیے قرآن ایک حرف بھی قرآن میں اضافہ یا کم نہیں ہے, قرآن کلام الہی ہے. اگرچہ ہمارے پاس قرآن کے علاوہ بھی حدیث قدسی ہے, وہ بھی کلام الہی ہے, مگر بتایا گیا ہے پیغمبر نے صاف بتایا کہ دیکھو یہ حدیث قدسی ہے, یہ قرآن نہیں ہے, اور یہ قرآن ہے, یہ میری حدیث ہے. یعنی تین پارٹ الگ الگ کھول کے پیغمبر نے بتا دیا کہ دیکھو جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ قرآن کی آیتیں ہیں, یہ فلاں سورے میں جائیں گی, یہ اس کی آیت یہ ہے, اس کے ورڈز یہ ہیں, اور اس کے بعد کہ یہ حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے مگر میرے الفاظ ہیں. پھر فرمایا یہ میری حدیث ہے, میں تمہیں ڈیفائن کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں ان آیات کو, سمجھا رہا ہوں اس کے احکام یہ ہیں. تو تینوں کو الگ الگ کر کے پیغمبر نے بتا دیا پوری امانت داری کے ساتھ. اگر یہ دو سیرتیں, یہ دو صفت پیغمبر کی نہ ہوتی تو آج اسلام ہم تک نہ پہنچتا. اور آج جو مسلمان پریشان ہے, آج دیکھ رہے ہیں 55 کنٹریز مسلمانوں کی, قرآن میں بار بار یہ تذکرہ ہے, جنگ بدر کے بعد, جنگ احد کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ اگر ایک مؤمن ہو تو اس کے مقابلے میں 20 کفار ہو تو ایک مؤمن کافی ہے, اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. بعض جگہوں پر ہے ایک مؤمن 200 کفار کا مقابلہ کر سکتا ہے, یہ اختلاف کیوں؟ آج ہماری مشکل بہت توجہ چاہتا ہوں, آج ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ دشمن قوی ہے, نہیں, آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. دشمن قوی نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, اس لیے کہ ہم اگر مضبوط ہوتے ایمان کے لحاظ سے تو اللہ کی نصرت پہنچتی. اللہ کی نصرت جب پہنچتی ہے, کون سی طاقت ہے جو اللہ کی نصرت پہنچنے کے باوجود اس کے مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی طاقت؟ چھوٹی سی مثال لوں گا میں جنگ بدر کی. پیغمبر اسلام مکہ سے موو ہوتے ہیں, مدینہ پہنچتے ہیں. جنگ بدر پہلی جنگ سال کے اندر, سال پہلی سال ہی ہجرت کے جنگ بدر واقع ہوا. پرپس کیا تھا؟ کفار قریش نے دیکھا پیغمبر کو روک نہیں سکے, ہجرت کے وقت پیغمبر کا تعاقب کیا, چاہتے تھے کہ پیغمبر کو شہید کر دیں, قتل کر دیں. بس قصہ ختم ہو گیا, یہ فیل ہو گیا. اللہ نے انتظام کیا, اللہ نے اتنا بڑا انتظام کیا, ایک طرف سے ان کے آنکھیں بند ہو گئیں, پیغمبر نکل گئے, دوسری طرف سے پیغمبر ہی جیسا بالکل ہو بہو پیغمبر سب پیغمبر کے بستر پہ سو رہا تھا. ارے اتنا شبہ, ایک طرف سے پیغمبر کو نہیں دیکھ پا رہے, دوسری طرف سے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں. کہ پیغمبر کو نہیں دیکھ پاتے, نفس رسول کو دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا انتظام ایسا رہا ہجرت کی شب کہ اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کا پلان کامیاب نہ ہوتا.
سبحان اللہ.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی خدائی, خدا کی خدائی اس طرح اقتضا کر رہی تھی کہ جب تک پیغمبر کو علی جیسی ذات نہ ملے تو اسلام کا اعلان نہیں ہوا. بہت محترم, آج دنیا بھی کیلکولیشن کرے, کسی بھی تحریک کے لیے, کسی بھی انقلاب کے لیے تین چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک, پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. اگر پولیٹیکل سپورٹ نہ ہو تو آپ کا انقلاب کامیاب نہیں ہوگا. دوسرے, فائنینشیل سپورٹ چاہیے. اگر فائنینشیل سپورٹ نہ ہو تو کہاں تک آگے بڑھیں گے؟ ان بھوکوں کو کون سیر کرے گا؟ ان غلاموں کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو کون پوچھے گا؟ ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو مشن پورا کامیاب نہیں ہو سکتا. تیسری ضرورت, فائنینشیل سپورٹ, پولیٹیکل سپورٹ, اور تیسرا ہے مسل پاور. اگر طاقت نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ارے آپ چلاتے رہیں گے اور آپ کو ختم کر دیں گے. تو آپ کی طاقت نہ ہو تو آپ تحریک نہیں چلا سکتے. تو اب سمجھ میں, پیغمبر اسلام 40 سال تک نبی کم ہے, اس وقت بھی نبی ہے جب آدم آب و گل کے درمیان ہے, نبی مکے میں پیدا ہوئے تب بھی نبی ہے. اعلان جناب عیسیٰ کا اعلان ہو گیا, گہوارے میں تھے, مگر پیغمبر کا اعلان نہیں ہوا. 40 سال تک پیغمبر انتظار کرتے رہے, انتظار کرتے رہے تاکہ تین چیزیں فراہم ہو. پہلی چیز, پولیٹیکل سپورٹ. جناب ابو طالب آگے بڑھے, کہے میرے بھتیجے تمہیں پولیٹیکل سپورٹ چاہیے تو میں حاضر ہوں, تمہیں تمام تر سپورٹ دوں گا. فائنینشیل سپورٹ, جناب خدیجہ آگے بڑھی, اے میرے سرتاج اگر آپ کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے میں اپنی پوری دولت اٹھا دوں گی. پوری دولت اٹھا دوں گی. اب یہ مال میرا مال نہیں, اسلام کا مال ہے. اب یہ میرا مال نہیں, رسول کا مال ہے. اس کے بعد تاریخ میں یہ خود ایک باب ہے کہ جناب خدیجہ نے جیسے ہی سب کچھ ڈونیٹ کیا پھر کبھی اپنی مرضی سے کچھ بھی خرچ نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, میں آسانی سے کہہ رہا ہوں اور آسانی سے سن رہے ہیں, مگر پریکٹیکل لائف میں جب آئیں گے تو یہ اس کا 1% بھی کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام جب تک زندہ رہے جناب خدیجہ کو یاد فرماتے رہے, یہاں تک کہ ایک بی بی آ کے پوچھتی ہے آخر جناب خدیجہ میں تھا کیا جو اتنا آپ یاد فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جناب خدیجہ میں کیا نہیں تھا. جناب خدیجہ اس وقت میری مدد فرما رہی تھی جب لوگ مجھ سے دور بھاگے جا رہے تھے, اس وقت جناب خدیجہ میری ہمدم تھی جب لوگ مجھ پر کوڑا کرکٹ اچھال رہے تھے, اس وقت جناب خدیجہ مجھے سپورٹ دے رہی تھی, میری مدد فرما رہی تھی جب اسلام مدد کا محتاج تھا. کتنا بڑا احسان کیا, اور بلا منت, کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا کہ میں یہ مال میرا ہے جو میں دے رہا ہوں. نہیں کہا, یہ اسلام کا مال ہے, یہ رسول کا مال ہے. جب بھی کچھ خرچ کرنا چاہا, کچھ ریکمینڈ کرنا چاہا, یا رسول اللہ فلاں جگہ خرچ ہو سکتا ہے؟ اپنا مال نہیں, پوچھا پیغمبر سے اور پھر سب کیا. اور مزل پاور کی ضرورت تھی, طاقت کی ضرورت تھی. جب تک مولا کائنات اس سٹیج تک نہ پہنچے, پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. کہ نبی کو انتظار ہے ایسے شخص کا جو اسلام کو جب ضرورت پڑے طاقت کی تو اپنی طاقت کو پیش کر سکے. مشہور واقعہ ہے کہ جب کفار پیغمبر پر پتھر پھینکتے تھے, کفار عجیب ٹیکٹک تھے ان کے, وہ جاہل, اتنے بڑے جاہل بھی نہیں تھے, گندگی میں بہت چالاک تھے, اسلام ماننے میں بڑے جاہل تھے. اس طرح ہمارے فارسی میں سب مطلب شتر مرغ. ایک آدمی ہوتا ہے جب کچھ کام کی نوبت آتی ہے, جب بول اٹھانے کی نوبت آتی ہے وہ کہتا ہے میں مرغ ہوں, بول نہیں اٹھا پاتا. جب انڈے دینے کی نوبت آتی ہے وہ کہتا ہے میں شتر ہوں, انڈے دے نہیں پاتا. تو ایسے لوگ تھے وہ لوگ. جب اسلام کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں سمجھ پاتے, ہماری سمجھ کے باہر ہے, کیا کہہ رہے ہو, نہیں باتیں, یہ جادو ہے, یہ سحر ہے. جب مقابلے کی بات آتی ہے تو پورے پلان. آپ دیکھیے کتابیں لکھی جا چکی ہے جناب ابو سفیان کی ڈپلومیسی, جناب ابو سفیان کی ڈپلومیسی اور خلیفہ دوم کی ڈپلومیسی. وہ کیا بہترین پولیٹیکل فگرز تھے یہ لوگ تاریخ میں. آج بھی آپ مطالعہ کریں بڑی بڑی باتیں نکل آئیں گی. آج کے پولیٹیشنز کو ان کے پاس درس لینا چاہیے کہ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے, ٹرکس کس طرح ہوتے ہیں, کس طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا سکتا ہے, کس طرح پری پلان کیا جا سکتا ہے آئندہ حکومتوں کو حاصل کرنے کے لیے. بہرحال یہ چیزیں کھلی کھلی ہیں تاریخ میں ہیں. میں اپنی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اہل تسنن کی کتابوں میں یہ سب چیزیں درج ہیں. اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہے کہ دشمن کا قلم اپنے خلاف خود لکھ چکا ہے, اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال جب تک پیغمبر اسلام ان تین چیزوں کی ضرورت کو اور پورا ہونے کی ضرورت پوری ہونے کا انتظار کیا, جب تک یہ پوری نہیں ہوئی پیغمبر نے اپنے مشن کا اعلان نہیں کیا. روایتوں میں وہ لوگ کیا جب کفار اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے کہ پتھر پھینکو, پیغمبر وہ پتھر پھینکتے. جب جناب ابو طالب آئے اور شکایت کی کہ یہ آپ کے بچے کیوں اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے پیغمبر کے ساتھ, تو کہتے بچے ہیں بچپنا ہے, ہم کیا کریں, بچے ہیں بچپنا ہے. پیغمبر نے کہا کل اے علی تم میرے ساتھ چلو. مولا کائنات ساتھ ہو گئے. مولا کائنات کا سن بھی تو بہت بڑا نہیں تھا. جیسے بچوں نے پتھر پھینکنا چاہا مولا کائنات ایک ایک کو سبق سکھا دیا جتنا سبق سکھانا تھا. دوسرے دن وہ سب شکایت لے کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچے, کہا آپ کے علی نے بہت کچھ بگاڑ دیا ہمارے بچوں کا. کہا بچے ہیں, اگر آپ کے بچے بچے ہیں تو ہمارے بچے بھی تو بچے ہیں, ان کو کیا خبر کہ یہاں کا بچہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یہاں کا بچہ بچہ نہیں ہوتا جس طرح ہم لوگ آپس میں بچے کہتے ہیں, یہاں کا بچہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ ولی خدا ہے, آسان بات نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ تین چیزوں کی ضرورت تھی پیغمبر کو, اس تحریک کو چلانے کے لیے پیغمبر نے انتظار کیا, 40 سال تک انتظار کیا. اور 40 سال میں جب پوری تین چیزیں فراہم ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے اللہ کی اجازت سے اپنے مشن کا آغاز کیا اور 13 سال مکہ میں طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا. اب دیکھیں جو سب سے بڑا پولیٹیکل سپورٹر تھا ان کا انتقال ہو گیا, اور جو سب سے بڑی فائنانشیل سپورٹر تھی ان کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام نے عام الحزن کا اعلان کیا. عام الحزن یعنی ایئر آف گریف, آپ روئیں گے پورا سال رونا منائیں گے. عزیزو اگر بدعتیں رونے پر لگانا ہو تو سب سے پہلے پیغمبر پہ لگائیے. ہم تو بہرحال 2 مہینے 8 دن غم مناتے ہیں, پیغمبر تو پورا سال غم کا سال اعلان کیا ہے. بھائی دلائل ہر جگہ موجود ہے, اگر کوئی سو رہا ہے اس کو جگانا بہت آسان ہے, اگر سونے کا بہانہ بنا رہا ہو اس کو کوئی نہیں جگا سکتا. تو دلائل انہی کی کتابوں میں سب جگہ موجود ہے, کوئی چیز بیک نہیں ہے, بالکل ٹرانسپیرنٹ. اسلام کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں ویگنس نہیں ہے, اسلام میں سیکریسی نہیں ہے, دبا کے دبوڑ کے مونچھ کے بند کر کے رکھنا نہیں ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام اپنی بیویوں سے کمرے کے اندر جب بات کرتے ہیں تو حدیث بن کر آ گئی ہے. اب کوئی سیکریسی باقی ہے, کیا سیکریسی باقی ہے؟ پیغمبر اپنے کمرے میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ حدیث بن کر آ گئی باہر. اسلام اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے. جب کھلی کتاب ہو اور ہم فخر سے کہتے ہو کہ اسلام میں چھپانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں, ضرورت بھی نہیں ہے, تو لہٰذا ہم کھول کر بیان کرتے ہیں. اگر کسی کے دل پہ چوٹ پہنچتی ہے تو یہ اپنے دل کا علاج کرے, اسلام کے علاج کی در پہ نہ ہو, اپنے دل کا علاج کرے. بہرحال عزیزوں 13 سال پیغمبر اسلام مکہ میں ہے, اور 13 سال کتنی مصیبتیں, بے انتہا مصیبتیں. ہر دن کوئی نہ کوئی زخمی, ہر دن کوئی نہ کوئی شہید, ہر دن پیغمبر پر حملہ, ہر دن ایک بری خبر. انقلاب کے اوائل میں معمولاً انسان چاہتا ہے کہ وہ پیغام تو پہنچائے، مگر پیغام تو پہنچانے ہی کے دوران اتنی مشکلات کا سامنا، کسی نبی کو اس طرح مشکلات کا سامنا نہیں ہوا تھا. پیغمبر اسلام مسلمان آئے پیغمبر کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گا. وہ بھی تو عرب تھے، تو مسلمان ہو رہے تھے، اگر یہ اور بات ہے، اس میں بلال حبشی بھی تھے، ابو ذر غفاری بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، سب تھے، مگر بہرحال وہ بھی تو انسان تھے. آئے پیغمبر کی خدمت میں، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پیغمبر کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذن جہاد دیجئے. اب جہاد کی اجازت دے، ہم ڈیفینڈ کریں، پر کم از کم اتنے حملے ہو رہے ہیں. پیغمبر نے کہا نہیں، حد اکثر جو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ ہجرت کریں، مکہ چھوڑ کے چلے جائیں حبش. کہ ہجرت سے کئی فائدے ہو گئے مسلمانوں کے، کہ ایک تو یہ کہ یہاں سے ان کی امان مل گئی، ان کی جان بچ گئی، کچھ نکل گئے، وہاں پہنچے تو پورے افریقہ میں آج جو مسلمان ہیں وہی اسی ہجرت کا نتیجہ ہے. پورے افریقہ میں ایک کانٹیننٹ جو جزیرت العرب تھا، اسلام جزیرت العرب سے نکل کر دوسرے کانٹیننٹ تک پہنچ گیا. اب مشن میں اضافہ ہو گیا، وسعت پیدا ہو گئی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مکہ میں مسلمانوں کو دفاع کی یا جنگ کی جہاد کی اجازت کیوں نہیں؟ 13 سال پیغمبر اسلام مکہ میں ہے اور مسلمان کی جان خطرے میں ہے، اور مسلمان درخواست کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجئے تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، تو پیغمبر فرما رہے ہیں نہیں. کہا کیوں؟ کہا اگر تم اس سٹیج میں جبکہ خود تربیت یافتہ نہ ہو، ابھی تربیت تمہاری نہیں ہوئی، ابھی اسلامی تعلیمات تم تک نہیں پہنچے ہیں، اس سٹیج میں اگر تم دفاع کرو گے، جنگ کرو گے، تو جنگ تو ہو سکتی ہے مگر جہاد نہیں ہو سکتی. تو عزیزو آج جو دنیا بھر میں مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یہی یہ ایک سیرت کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے کہ جب تک تعلیمات اسلامی سے ہم خود آشنا نہ ہو، جہاد جہاد نہیں ہو سکتا، جنگ تو ہو سکتا ہے مگر جہاد نہیں ہو سکتا. تو عزیزو جہاد کے لیے سب سے پہلے نفس جہاد کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے آپ کو اتنا کوالیفائی کرے تاکہ جہاد کے میدان میں قدم جم سکے، ورنہ جہاد نہیں ہوگا. جنگ ہو سکتی ہے، کچھ تو کشتار ہو سکتی ہے، مگر جہاد نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے کہا نہیں، جہاد کی اجازت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تم ابھی تربیت یافتہ نہیں ہوئے ہو، ابھی اتنے کوالیفائی نہیں ہو. 13 سال پورے مکہ میں گزار دیا مگر کوئی جنگ نہیں، اتنے تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے مگر کوئی جنگ کوئی جہاد اعلان نہیں کیا. پیغمبر نے ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد جب حملہ ہوا، 1 سال تقریباً تربیت یافتہ ہوئے مسلمان مدینے میں، اور کچھ ایسے تھے جو واقعات اسلام کا دفاع کر سکتے تھے. بس آخری بات میں عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھیں یہاں پر، کہ جنگ بدر مسلمانوں کی طاقت، آج کے اس ماحول میں آپ لوگ نیوز سنتے رہتے ہیں کہ آج تقریباً غزہ میں جو ہے 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ کبھی مت کہیے کہ بہرحال غزہ میں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا، آج غزہ میں ہو رہا ہے کل کہیں اور ہوگا. سعدی نے بہت پیارے الفاظ میں جو یو این او کے مین ڈور پر بھی لکھا ہے اس بیت کو، کہ بنی آدم آزائے ایک دیگرند، کہ در آفرینش زی ایک گوہرند، چو اس بھی بدر داورد روزگار، دیگر بزوہارا نماند قرار. پوری انسانیت ایک پیکر کے مانند ہے، سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، سب ایک پیکر کے مانند ہیں. ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو دیگر پارٹس آف باڈی کو تکلیف اس کا احساس ہوتا ہے، قرار اور سکون نہیں ملتا. ایک جگہ کہیں، ہم میں نہیں کہتا صرف مسلمانوں کو، کسی بھی انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے انسان کو تکلیف محسوس کرنا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو پولیٹکس چل رہی ہے، ڈرٹی اور گندی پولیٹکس جو چل رہی ہے، اگر کہیں تو اس کا اینڈ ہونا چاہیے، کہیں تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. مظلوم پٹتا جا رہا ہے اور ظالم اپنا مظلومیت کا ڈنکا بجا رہا ہے. یہ تو اس دور میں کم سے کم جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت ہی وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے، کون ہے دنیا میں جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انجسٹس ہے؟ کوئی ہے دنیا میں جو یہ نہ سمجھتا ہو؟ پھر بھی پوری بے حیائی کے ساتھ میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ بہرحال یہ مسلمان ہیں جو اٹیک کر رہے ہیں، ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں. یہ واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ مگر یہ کام ظالموں کا، میں نے جیسا کل کے مجلس میں عرض کیا، ظالموں کا کام مسلمانوں کو ستانا ہے، مظلوموں کو ستانا ہے، اور مظلوموں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹنا ہے. جب تک ہمارا رشتہ خدا سے مضبوط نہیں ہوگا کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. میں بس جنگ بدر کا ماحول آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آج پریزنٹ سچویشن مسلمانوں کی اس طرح کیوں. اور چاہیں تو ہم اپنے سچویشن کو بدل سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، انسان بہت بلند ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، ہم نے نہیں کیا تو ہمارا قصور ہے. پیغمبر اسلام ہے جو جنگ بدر کا آغاز ہو رہا ہے. جنگ بدر پیغمبر کے آغاز کردہ جنگ نہیں ہے. کفار قریش نے دیکھا کہ پورا مشن پہلے پیغمبر اسلام کو خریدنا چاہا، آفر دیا کہ جو چاہو مانگو ہم دے دیں گے. پیغمبر نے کہا ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج، پھر بھی میں اپنی تبلیغ کو نہیں روکوں گا. معلوم یہ پلان فیل ہو گیا. پھر پیغمبر پر تہمتیں لگائی کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں کو مت سنو. بالکل جب جو کہنے والے تھے خود آ کے قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کے، تو اتنا اثر ہوا کہ یہ بات بھی ان کی کارگر ثابت نہیں ہو پائی. تیسرا، پیغمبر پر حملہ کیا، پلان کیا کہ پیغمبر کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، مگر اللہ نے پیغمبر کو مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا تو وہ فیل ہو گئے. اب انہوں نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا تاکہ پیغمبر کے مشن کو ختم کر دیں. آئے مدینہ. اب مدینہ میں سچویشن کیا ہے، بہت دور چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ تاریخ کے جملات ہیں. 313 مسلمان، جن میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں. اگر ہم کربلا کو پیغمبر اسلام کے مشن سے ملا کر دیکھیں تو اتنے سملارٹیز پائے جاتے ہیں، آپ کو کہنا ہی پڑے گا کربلا وہی پیغمبر اسلام کا پیغام ہے، اور پیغمبر اسلام کا جو کچھ پیغام ہے وہی کربلا ہے. تو اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. یعنی کیا ہے، یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی میرا نواسا کر رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی نیا، کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے جس کی میں بنیاد ڈالی تھی، اس بنیاد کو ظالم ہلانا چاہ رہا تھا، مگر حسین نے اپنے خون سے، اپنے اصحاب کے، اپنے اولاد کے خون سے اس کو اتنا سے چاہا کہ وہ اتنی مضبوط ہو گئے کہ قیامت تک کسی ظالم میں ہمت نہیں کہ اس درخت کو ہلا کے دیکھے، مضبوط کر دیا. کہا جنگ بدر کیا ہے، کہا 313 جس میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، سب کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر وہ سامنے والا شہید ہو جائے تو اس کی تلوار لے کر پیچھے والا لڑے گا. کتنی غربت، بہت اسلحہ کم، تعداد بہت قلیل، اور پھر وہ بھی اس میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں. پیغمبر نے بوڑھوں سے کہا خضاب لگائیے تاکہ اپنی جوانی ثابت کر سکے، دشمن کے دل کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں. کمر کسیے، باقاعدہ اپنے جوان لگیے. پیغمبر پورا سب کچھ مادی اعتبار سے سب کچھ اپنے اصحاب کو تیار کیا، مگر سب کچھ مادیت نہیں ہے، سب کچھ میٹیریل نہیں ہے، سب کچھ ظاہر نہیں ہے، کچھ اللہ کے بھی احکام ہیں، کچھ اللہ کی بھی طاقت ہے. پیغمبر اسلام میدان میں آئے، ادھر مخالف دشمن ایک سپائی کو بھیجا، ایک جاسوس کو بھیجا، دیکھیں پیغمبر کی حالت کیا ہے، ان کی فوج کی حالت کیا ہے. یہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے دنیا میں اس طرح. وہ ان کو باقاعدہ رپورٹ دی اس نے کہ بس یہ 313 ہے، اس پہ بچے بھی ہیں جوان بھی، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، یہ تو کھیل ہے، یہ تو جنگ نہیں ہے، ہمارے لیے کھیل ہے. ان کی فوج 1000 سے زیادہ، اور ہر ایک کے پاس 2-2 گھوڑے، 4-4 تلواریں، بے انتہا اسلحہ سے لیس. اور وہ لوگ اس طرف اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ کل ہم کھیل کھیلیں گے، جنگ نہیں. اور اس طرح 313 سب کے ساتھ نمازیں پڑھ کے، پورے عبادت کر کے، پوری مانویت کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر ہو چکے ہیں. روایتوں میں لکھا، یہ روایت کے جملے ہیں، پیغمبر نے زمین سے کچھ خاک کو اٹھایا اور دشمن کی طرف پھینکا اور ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا پروردگار اگر یہ مختصر سی فوج اگر آج شہید ہو جائے تو زمین پر تیری عبادت پھر کوئی نہیں کرے گا. پیغمبر کی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم ہار جائیں گے، ہمارا مشن فیل ہو جائے گا، نہیں، یا مر جائیں گے، نہیں. پیغمبر کی اس بات کی فکر ہے پروردگار اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر زمین پر تیرا سجدہ کون کرے گا. تو زمین پر سجدہ ہونا ہے، پروردگار تو ہی دیکھ لے، تو بچانے والا ہے. بس پیغمبر نے دعا کی، آگے بڑھے. اور روایتوں میں لکھا ہے کہ دشمن نے جب حملے کا آغاز کیا تو دیکھا ہزاروں کی تعداد ہے، قرآن کی آیتیں ہیں باقاعدہ سورہ آراف پڑھیے. جنگ بدر میں اللہ نے مصومین یعنی سٹار والے فرشتوں کو بھیجا اور وہ فرشتے مسلمانوں کو نہیں دکھائی دے رہے ہیں, کفار ان فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں ایک فوجی کی شکل میں. کہ جب دیکھا میدان میں ہزاروں کی تعداد مسلمانوں کی ہے تو اس سپاہی کو بلایا, سردار نے کہا کہ کیا تم نے بتایا تھا کہ 313 تو ہزاروں ہیں. کہ فرشتے کچھ نہیں کر رہے ہیں, کہ فرشتے آئے ہیں میدان جنگ میں بس اللہ کی طرف سے وہ مامور ہیں, فرشتے کچھ نہیں کر رہے ہیں, بس ان کی ہمت پست ہو گئی اور مدر مسلمان اپنی ہمت کو اور اپنے عزم کو جمع بنا دیا اور بچہ بھی بوڑھا بھی ایسی جنگ کی ان لوگوں نے. اس لیے کہ ایک طرف تو مرنا آسان ہے, دوسری طرف ان کے لیے مرنا بہت دشوار ہے. یہاں بالکل بات واضح ہے کہ اگر جیت کراؤ گے تو غازی بنو گے, اگر مر جاؤ گے تو شہید بنو گے, دونوں صورت میں جیت ہے. اگر انسان اللہ کے لیے کام کرے گا تو شکست مانا نہ دارد, شکست کوئی مانا ہی نہیں رکھتی, کوئی ڈکشنری میں شکست کا بھی ورڈ ہے ہی نہیں. جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو فیل ہونا کس بات کا. تو یہ تو جنگ ایسی ہوئی کہ جنگ بدر پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی, بہت ہی لمحات میں کامیاب ہو گئے اور اس کی اتنی کامیابی ہوئی کہ دشمن اتنا پسپا ہو گیا کہ ایک سال تک پھر جنگ کی ہمت نہیں پڑی مسلمانوں کے خلاف. یہ جنگ بدر, یہ جنگ بدر کب ہوئی؟ 14 سال پہلے. کیا وہ جنگ بدر 14 سال پہلے ہوگی؟ اب نہیں ہو سکتی. بس نمائے فکری عزیزان محترم کہ جنگ بدر پھر نہیں ہو سکتی, کہ اور سرزمین میں نہیں ہو سکتی. اب خدا بدل گیا نعوذ باللہ, اب قرآن کی آیتیں بدل گئی نعوذ باللہ, اب فرشتے نہیں آئیں گے. ہم نے تجربہ کیا ہے 2006 میں جب لبنان میں جنگ ہوئی تھی, ایک طرف پوری طاقت, پولیٹیکل سپورٹ, میڈیا, ویپنز, طاقت, سب کچھ ویل آرگنائزڈ, دوسری طرف نہتے جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا کبھی دعائے توسل پڑھتے ہیں, وسلاح البکا, ان کا اسلحہ کیا تھا؟ گڑ گڑانا, اللہ کے حضور میں رونا, اللہ کے حضور میں روئے, توسل کیا اہل بیت علیہم السلام کا, جنگ بدر کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھا اور میدان میں آئے. آپ رپورٹ دیکھیے, آج بھی انٹرنیٹ چیک کیجئے, معلوم ہو جائے گا آپ کو سب کچھ موجود ہے کہ وہ لوگ جب آتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے تھے. اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو آج بھی جنگ بدر ہو سکتی ہے. بس ایمان مضبوط کرنا چاہیے عزیزوں, بس یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارا دشمن قوی نہیں ہے, ہم کمزور ہیں. اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا, ہمارا ہر دن عاشورا ہے اور ہماری ہر سرزمین کربلا ہے. آج پاکستان میں ملت جعفریہ مقتل بن چکا ہے پاکستان. آج غزہ میں دیکھیے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, نہتے بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں پر حملہ ہو رہا ہے. یہ دشمن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ معصوم بچے ہیں یا عورتیں ہیں, یہ کون ہے, بے دفاع ہیں, کچھ نہیں. اور ساری دنیا تماشائی ہے, کوئی ہیومن رائٹس, کوئی اس طرح کا دنیا کا ادارہ چلانا ہے. اگر ان کا ایک زخمی بھی ہوتا ہے تو 24 آورز نیوز میں ہوتی ہے کہ زخمی کتنا ہوا, کہاں ہوا, کیسے ہوا. اگر ہزاروں مسلمان مر جاتے ہیں تو کوئی خبر نہیں ہوتی, ایک معمولی خبر ہوتی ہے, بس 10,000 کہیں مر گئے. بس یہ آج انجسٹس دنیا ہے. آج کربلا کا پیغام زندہ پیغام ہے, آج دنیا والوں کے بتا رہا ہے کہ دیکھو آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کے اجداد نے غدیر کے پیغام کو سننے کے بعد غلطی کی ہے تو آپ کو پھر سے غلطی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ تاریخ سے ہم سبق حاصل کریں. کربلا میں اگر دشمنوں نے اہل بیت علیہم السلام کو, بھائی نواسے رسول کو شہید کر دیا تو ہمیں اس سے بڑھ کر کیا سبق ملے گا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے جو نواسے رسول کی بات کو ٹھکراتے ہیں. دنیا کے لیے ہمارا کربلا کا یہی پیغام ہے کہ ہمارے برادران اہل تصوف سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر غلطی تاریخ پہ ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے, کربلا والوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے. جس طرح کربلا میں بزرگ تو بزرگ, جوان تو جوان, بچوں نے جس طریقے سے کربلا میں قربانیاں پیش کی ہیں اس کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی. لہذا پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انسانیت انسانیت کا گلدستہ ہے شہداء کربلا. اگر معصوم ہمارے چھٹے امام اگر زیارت میں کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میں بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، بے ابی انتم و امی، معصوم کہہ رہا ہے میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، یعنی اے شہداء کربلا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. معصوم فرما رہا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، یعنی اے جان میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، اے حر میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، اے اون و محمد میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. کربلا والوں کا سٹینڈرڈ کتنا بلند ہو گیا، کتنے بڑے ہو گئے کربلا والے، کتنے بزرگ ہستیاں بن گئے کربلا کے شہدا کے. معصوم فرما رہا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. حسین نے کربلا والوں کا اتنا سٹینڈرڈ اونچا کر دیا کہ ایک حسین نے اب 72 حسین بن گئے. ان شہدا میں آج دو ننھے اور معصوم بچوں کا تذکرہ ہونا ہے، جس کو جب عبداللہ نے رخصت کیا شہزادی زینب کو تو کہا زینب ایک بیٹے اون کو میری طرف سے قربان کر دینا اور محمد کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، دیکھنا کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ بچے جعفر تیار کی لاج رکھ لیں، علی مرتضیٰ کی آبرو محفوظ کر لیں. ان بچوں کو اپنے مامو جان پر قربان ہونے دینا. عاشور کا ہنگام آیا، شب عاشور روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر ایک یہاں پر مرنے کے لیے تڑپ رہا تھا. زندگی دشوار ہو چکی تھی، موت آسان بن چکی تھی، ہر ایک لمحہ شماری کر رہا تھا کہ میری نوبت کب آئے گی، میری باری کب آئے گی. تو ایک راوی کہتا ہے کہ میں قدم دوڑا رہا تھا، قدم زنی کر رہا تھا، خیموں کے باہر چل رہا تھا، دیکھا ایک خیمے میں آوازیں آ رہی ہیں، ذرا سب رک کے غور سے سن رہا تھا تو معلوم ہوا کہ شہزادی زینب ہے جو اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہے، بچوں سے فرما رہی ہے کہ بچوں دیکھو تم جعفر تیار کے پوتے ہو، علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، جنگ کرنا ایسی جنگ کرنا کہ دنیا والوں کو بدر احد یاد آ جائیں، ایسی جنگ کرنا علی کی شجاعت کے جوہر دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا. اے میرے بچوں کل میرے ماں اور تمہاری ماں کے دودھ کی لاج رکھنا، دیکھو جانا قبضہ کرنا پانی پر مگر خبردار پانی نہ پینا، اس لیے کہ تمہارا آقا حسین پیاسا ہوگا، سکینہ پیاسی ہوگی، علی اصغر پیاسے ہوں گے. یہ وصیتیں ہو رہی ہیں، ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو وصیتیں کر رہی ہے، نصیحتیں کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کل تمہارا کیا ایم ہونا چاہیے، کیا تمہارا ارادہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے کربلا میں جنگ کرنا چاہیے. ایک دن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تو ننھے ننھے بچے اپنے مامو جان کی خدمت میں پہنچے، کہا مامو جان اب ہم سے رہا نہیں جاتا، مامو جان اجازت چاہتے ہیں. ایک بار بات ایک سائیکولوجیکل بات ہے، ایک ماموں کو اپنے بھانجوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل بات ہے، ہر آدمی ایک نفسیاتی طور پر احساس کر سکتا ہے. جیسے حسین نے اپنے بھانجوں کی طرف دیکھا اپنی بہن کی محبت نظر آئی، کہا بچوں کیا یہ تمہارا سر میدان جہاں میں جانے کا ہے، تمہارا سر کے شہید ہونے کا سر ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے دونوں بھانجوں کو اپنے آغوش میں لیا، روایتوں ملتا ہے کہ دونوں اتنا روئے کہ غش طاری ہوا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسین اپنے بھانجوں کو رخصت کر دیا، اب یہ بھانجے ہیں جو ٹوٹ پڑتے ہیں دشمن پر، پوری شجاعت مرتضوی کو دکھاتے ہیں، جعفر تیار کی آبرو کو دکھاتے ہیں، اور آخر یہ بچ کے کب تک لڑتے ہیں. عزاداروں کربلا میں شب عاشور جو جوہر انہوں نے اپنے دل میں لیے تھے، روز عاشور ایک ایک نے اپنے ارمانوں کو پورا کیا، اپنے شجاعت کو دکھایا، مگر یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے آخر ہزاروں سے کیسے لڑتے. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے قدم گھوڑے پر نہ رک سکے تو گرتے ہوئے اپنے مامو جان کو بلایا، کہ مامو جان ہماری مدد کو پہنچو. ایک مرتبہ حسین پہنچے، کیا دیکھا، اون محمد اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اون محمد کو حسین نے اٹھایا اور خیمے کی طرف لے آئے. مجھے نہیں معلوم حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، بہن کے لختے جگر ہے جن کے جنازوں کو لے کر حسین خیمے کی طرف آ رہے ہیں. زینب کو صورت دکھائیں تو کس طریقے ہے, زینب سے بات کریں تو کس طریقے سے بات کریں. ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں, زینب ہے جو اپنے بچوں کے استقبال کے لیے کھڑی ہو چکی ہے. ہم نے تاریخ میں سنا ہے کہ جب بھی صبر کی بات آتی ہے تو لوگ ایوب پیغمبر کا نام لیتے ہیں. بڑے صابر تھے ایوب پیغمبر, ہر کوئی مصیبت آتی تو ایوب پیغمبر صبر کر لیتے. ضرب المثل بن گئی تاریخ میں ایوب پیغمبر کی صبر. مگر میں کہوں گا جناب ایوب, آئیے کربلا میں دیکھیے شہزادی زینب اپنے بچوں کے جنازوں کو لٹا دیتی ہے, بیچ میں مصلی بچھاتی ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا جناب ایوب کی سیرت ہے, مگر مصیبتوں میں صبر کے ساتھ ساتھ شکر بجا لانا یہ شہزادی زینب کی سیرت ہے. سجدہ کیا شہزادی نے, ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار یہ میری چھوٹی قربانی کو قبول کرنا. اس چھوٹی قربانی کو زینب نے دو اپنے لاگنوں کو قربان کرنے کے بعد فرما رہی ہے چھوٹی قربانی کو قبول کرنا, بس آخری جملات. اور رب زحمت کا عزادارو, زینب ایک ماں ہے. زینب جس طرح بہن اپنے بھائی کے لیے, اسی طرح اپنے بچوں کے لیے ماں ہے. زینب تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں پہ کبھی گریا نہیں کیا, وہاں پر شکر کا سجدہ بجا لایا, دعا کی کہ پروردگار اس قربانی کو قبول کرنا, مگر اپنے بچوں کے لیے نہیں رویا. یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ایک ایک شہدا کے سر آئے, ایک ایک بی بی جو اس سے متعلقہ تھی لبر کے شہید کے سر کو لے لیتی تھی اور گریا فرماتی تھی, جب حسین کا سر آیا تو زینب آگے بڑھی, سر کو اپنے آغوش میں لیا, اپنے بھائی کے لیے گریا فرمایا. روایتوں کے جملے ہیں کہ دو ننھے ننھے سر جب آئے کوئی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھا, تو بیویوں میں سے کسی نے کہا کیا ان کی ماں مر چکی ہے. زینب نے کہا نہیں نہیں بیویوں, ان بچوں کی ماں میں ہوں, مگر کیا کروں, اپنے ماں جائے حسین پر رہوں یا اپنے بچوں پر رہوں. اجرکم اللہ جزاکم خیر الجزا, کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ان دو لاڈلوں کا پرسہ دینا امام زمانہ کی خدمت میں, ان دو لاڈلوں کا پرسہ دینا شہزادی زینب کی خدمت میں. کہ کتنی مظلوم یہ شہزادی زینب اپنے بچوں پہ نہیں رو رہی ہے. ایک مرتبہ وہ مدینہ قافلہ لوٹا, مدینے میں حرم رسول میں پہنچا, تمام تر گلا, تمام تر شکوا کیا, یہاں تک کہ اپنے بازو کے نیل کو بتایا, مگر اپنے بچوں کے لیے گریا نہیں فرمایا. جب بیت الشرف پہنچی, حجرے میں پہنچی, دو ننھے ننھے اماموں کو دیکھا, آخر زینب کا جگر تھا, زینب بھی ماں تھی. کہا میرے بچوں آپ کی ماں کو معاف کر دو, میں تمہارا جی بھر کے ماتم نہ کر سکی, اپنے آقا حسین پر رونے میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود, وبحق علي وانت الاعلى.